الرحمن الرحیم انما يتقبل الله من المتقین. درود بھیجیے ان کے محمد وعلیٰ. اول رجب ولادت با سعادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام. مبارکباد امام زمانہ اور عطا ہوں آپ تمام مومنین کی خدمت پیش کرتا ہوں. اسی طرح ماہ مبارک رجب کے آنے کی مبارکباد بھی آپ کی خدمت پیش ہے کہ یہ خداوند عالم کے عظیم مہینوں میں سے ایک مہینہ توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے, اور روز قیامت اس مہینے میں عبادت کرنے والے تمام عبادت گزاروں کو ایک الگ نام سے پکارا جائے گا. عین الرجبیون, ماہ رجب میں عبادت کرنے والے بندے کہاں ہیں؟ اور پھر وہ افراد کھڑے ہوں گے کہ جو مختلف قسم کی عبادتیں انجام دیتے رہے اس ماہ رجب میں. یقیناً ہم سب کا مقصد اور ہدف خلقت اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ میں نے تمہیں خلق نہیں کیا نہ انسانوں کو نہ جنوں کو سوائے اس کے کہ تم میری عبادت کرو. اور عبادت ہی کے ذریعے سے انسان اللہ کی معرفت اور قربت کو حاصل کر سکتا ہے. بلکہ جتنی معرفت زیادہ ہوتی چلی جائے گی اتنی ہی انسان کی عبادت میں گہرائی وسعت پیدا ہوتی چلی جائے گی. وہ عبادت کہ جس میں معرفت رب نہ ہو, وہ عبادت جس میں گہرائی نہ ہو, وہ عبادت جس میں غور نہ ہو, وہ عبادت جو عادت کی بنا پر ہو, وہ عبادت جو چل چلاؤ کی بنا پر ہو, وہ عبادت جو ماں باپ کو دیکھنے کی بنا پر انجام دی جائے, یا اپنے بڑوں کو, یا اپنے اہل محلہ کو, یا اپنے ہم مذہب افراد کو, تو اس عبادت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ احساس کی بنیاد پہ نہیں ہے, یہ صرف ایک جسمانی تعلق کی بنیاد پر ہے. ماں باپ شیعہ ہیں, ہم بھی شیعہ ہیں, ہمارے مومنین یہ کام کرتے ہیں, ہم بھی یہ کام کرتے ہیں. اس عبادت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. وہی عبادت لائق تحسین درگاہ خدا ہے کہ جو معرفت و شعور کے ساتھ انجام پائے. جتنا انسان کا عقل و شعور بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی انسان کی معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا, اتنا ہی اس کا ایمان میں پختگی آتی چلی جائے گی. مل کے درود بھیجے محمد و آل
محمد.
اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ انسان اپنی معرفت کے ساتھ عمل انجام دے, اپنی عبادت کو انجام دے. اور حدیث میں کہا گیا ہے کہ بغیر معرفت کے کوئی عمل انجام نہ دو. اگر عمل بہت زیادہ ہو, معرفت نہیں ہے, تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. اگر معرفت تھوڑی ہے تو خدا تھوڑے عمل کو بھی قبول کر لے گا, لیکن اگر عمل بہت زیادہ ہے اور معرفت نہیں ہے تو عزیزان گرامی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. کیونکہ روایات میں آیا ہے روز قیامت اللہ تعالی بندوں کو جو جزا اور حساب دے گا وہ ان کے عقل کی سطح کے مطابق دے گا. جتنی عقل انسان کو دی گئی ہے اتنی ہی در حقیقت اس کو جزا اور اس کا ثواب اور اس کی عطا دی جائے گی. پس اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ ہمارے تمام کاموں کا مقصد اللہ کی عبادت ہو. جس آئے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں ارشاد رب العزت ہے انما یتقبل اللہ من المتقین, بے شک صرف اور صرف اللہ تعالی کس کے اعمال کو قبول کرتا ہے؟ اہل تقوی کے, متقین کے اعمال کو. یعنی اہل تقوی افراد میں, تقوی رکھنے والے افراد میں یہ صلاحیت ہوتی کہ اللہ صرف ان کے اعمال کو قبول کرے گا. اس کے علاوہ اگر انسان میں تقوی الہی نہیں ہے, اور تقوی کیا انشاءاللہ ذکر کروں گا, اگر تقوی نہیں ہے تو خدا اس کے اعمال کو قبول نہیں کرے گا. پس انما یعنی صرف اور صرف, یتقبل اللہ قبول کرتا ہے اپنی بارگاہ میں اس کے عمل کو لے لیتا ہے. کس کو؟ من المتقین, جو اہل تقویٰ ہیں, جن میں خاص صفت, ایک خاص صلاحیت موجود ہے. اور تقویٰ در حقیقت صرف ایک صلاحیت کا نام نہیں ہے, ایک عمل انجام دینے یا ایک گناہ سے بچنے کا نام نہیں ہے. تقویٰ در حقیقت اسلامی زندگی کے, مذہبی و دینی زندگی کے اس کلچر کو, اس ثقافت کو, اس تہذیب کو کہا جاتا ہے کہ جس کے مطابق انسان اپنی پوری زندگی گزارتا ہے. تقویٰ میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں, مثلا نماز پڑھنا تقویٰ ہے, روزہ رکھنا تقویٰ ہے, ماں باپ کی خدمت کرنا تقویٰ ہے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا تقویٰ ہے, مومنین کی مدد کرنا تقویٰ ہے, کسی کی مدد اور حاجت کے لیے قدم بڑھانا تقویٰ ہے, ظلم کے خلاف آواز اٹھانا تقویٰ ہے, ظالم کے خلاف آواز اٹھانا تقویٰ ہے, مظلوم کی حمایت کرنا تقویٰ ہے, کسی کی مدد کے لیے مثلا انسان آگے بڑھ کر اپنی جیب سے کچھ مال دے, یہ بھی تقویٰ ہے. مختلف تقویٰ کے مصادر ہیں. مجموعی طور پر تقویٰ اس کیفیت, اس زندگی کا, اس شعور کا, اس معرفت کا نام ہے کہ جس کو ایک ثقافت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے, کلچر سے, یعنی وہ کلچر جس کے مطابق آپ زندگی گزاریں. توجہ رکھیے گا, پر تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ اس کلچر کا نام ہے کہ جب انسان اس کلچر کے تحت زندگی بسر کرے گا, کیا ہے؟ اس کا اٹھنا, اس کا بیٹھنا, اس کا سونا, اس کا جاگنا, اس کا مدد کرنا, اس کا ایک ایک کام جو بظاہر معمولی نوعیت ہی کا کیوں نہ ہو, وہ عبادت تصور کیا جائے گا. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
حیدری.
اس بنا پر آئمہ کی زندگی میں ہمیں یہ تقویٰ کا کلچر ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی پوری زندگی اس تقویٰ کے سائے میں گزری ہے. تقویٰ یعنی حکم خدا کو بجا لانا اور حرام چیزوں سے اجتناب کرنا. یہ تقویٰ کا بہت ہی سادہ اور ابتدائی معنی ہے. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یعنی انسان خدا کے واجب کردہ امور کو بجا لائے اور خدا کے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. یہ تقویٰ ہے. بس اس کا مطلب یہ کہ انسان جو کچھ کر رہا ہے حکم خدا کے مطابق, اور جو نہیں کر رہا وہ بھی حکم خدا کے مطابق ہونا چاہیے. جس کو میں اکثر کہا کرتا ہوں, انسان کا گو اینڈ اسٹاپ ہونا چاہیے. یو کین گو دیئر, آپ وہاں جا سکتے ہیں, اسٹاپ کرنا اسٹاپ, یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے. جہاں اسٹاپ ہے وہ حرام ہے, جہاں گو ہے وہاں پہ کیا ہے؟ وہ جائز ہے یا حلال ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے. بس انسان کا گو اینڈ اسٹاپ زندگی میں کیا ہے, کیا کرنا چاہیے اس کو, دیکھے کہ اگر وہ تقویٰ اجازت دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کام کو کر رہے ہیں. آپ کی زندگی کا ایک کلچر ہے, ایک تہذیب, ایک تمدن ہے. آپ بازار سے ساری چیزیں اٹھا کے گھر میں نہیں لاتے. جو آپ کا کلچر ہوتا ہے, جو آپ کی تہذیب و ثقافت ہوتی ہے, آپ لباس ویسے ہی پہنتے ہیں. اگرچہ باہر آپ کو لباس کتنا ہی اچھا لگے, آپ کو ایک زبان بہت اچھی لگتی ہے, لیکن آپ کے کلچر کی زبان نہیں ہے, آپ اسے اپنا ہی اپناتے. بہت ساری چیزیں بازار میں فروخت ہو رہی ہیں, ٹیلیویژن پہ دکھائی جا رہی ہیں, دیکھنے کو مل رہی ہیں, سب چیزیں اڈاپٹ نہیں کرتے, گھر میں نہیں لاتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے کلچر سے متصادم میں ٹکراتی ہیں. ظاہر سی بات ہے, سادی سی بات ہے. انسان انہی چیزوں کو اپنے اطراف میں بساتا ہے اور ان سے میل ملاپ رکھتا ہے, میل جول رکھتا ہے, جو اس کی کلچر کے مطابق ہوتی ہیں. تو جب تک ہمارا کلچر خدائی نہیں ہوگا, جب تک ہمارا کلچر تقوائی نہیں ہوگا, جب تک ہمارا کلچر امام زمانہ کی ثقافت نہیں بنے گا, ہم امام کی مرضی کے مطابق, ہم خدا کی مرضی کے مطابق, ہم اہل بیت اور قرآن کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکیں گے. لہذا اس کے لیے وہ معرفت ضروری ہے, پہچان ضروری ہے. اس پہچان کے لیے کیا ہے؟ علم ضروری ہے, کہ انسان علم کے ذریعے سے آگے بڑھے. لہذا خداوند عالم فرما رہا ہے, انما یتقبل اللہ من المتقین, خدا صرف اہل تقویٰ سے, صرف متقی افراد سے, اہل تقویٰ سے عمل کو قبول کرتا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ عبادات کی مختلف قسمیں ہیں. لہذا مثلا نماز کے لیے کہا گیا, نماز بہترین عبادت ہے, مومن کے چہرے کا نور ہے, ایمان اور کفر میں حد فاصل ہے, ٹھیک ہے, تمہارے دین کا ستون ہے, جنت کی کنجی ہے, مختلف چیزیں ہیں. لیکن کہاں ایک موقع پہ امام آ کے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کے اجتماعی اور معاشرتی معاملات, اس کی ڈیلنگ, اس کے روابط, اس کا لین دین, اس کی باتیں, وہ اپنے وعدے کا پابند ہے نہیں ہے، ان چیزوں کو دیکھو. اگر وہ مثلا دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے، نماز پڑھا دھوکہ دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا. اگر مثلا وہ لوگوں سے وعدہ کرتا ہے لیکن خود وعدے کی وفا نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ نہیں. امام نے کہا کہ لوگوں کی کثرت طول سجود کو نہیں دیکھو کہ کتنے لمبے سجدے کر رہا ہے، کتنے نمازیں پڑھ رہا ہے، کتنے رکوع کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کیا وہ اپنی زبان سے ادا کیے جانے والے الفاظ کو عملی جمع پہناتا ہے. یہ بھی ایک عبادت ہے. انسان جو اپنے منہ سے کہہ رہا ہے اس کو انجام دے، لیکن اگر وہ انجام نہیں دے رہا اس کا مطلب ہے کہ اس کا دین نہیں ہے، جس کا کوئی عہد نہیں، جس کی زندگی میں کوئی پرنسپلس نہیں ہے، جس کی زندگی میں کوئی اصول نہیں ہے. جیسا زندگی چل رہی چلی جا رہی ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں حدیث میں کہ اس کا کوئی دین نہیں. لا ایمان له لمن لا دین لمن لا عہد له، اس کا ایمان ہی نہیں ہے جس کے زندگی میں عہد نہیں ہے، اصولوں کی پابندی نہیں ہے. ہم بہت سے افراد کو دیکھتے، کہتے ہیں ہم آ رہے ہیں اور وہ نہیں آتے، ہم اتنے بجے آئیں گے نہیں آتے، مجلس اتنے بجے شروع ہوگی اور نہیں ہوتی ہے. یہ سب کیا ہے؟ یعنی اگر دقت نگاہ سے دیکھا جائے تو رسول اللہ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کا کوئی ایمان نہیں ہے. یعنی جو آپ نے کمٹمنٹ کی ہے، جو بات پوری کی ہے، آپ اس پہ قائم رہیں. بہت چھوٹی سی بات ہے، آپ کہیں جناب یہ دوست ہے، یہ جاننے والا ہے، یہ بھائی، یہ رشتہ دار ہے، کوئی مسئلہ نہیں، 15 منٹ لیٹ چلے جائیں گے کیا ہوگا. میرے استاد کہتے ہیں کہ ان کے ایک دوست نے فون کیا کہ میں آپ کے گھر آؤں گا، آپ کتنے بجے تک پہنچ جائیں گے؟ انہوں نے کہا جناب میں 6 بجے تک پہنچ جاؤں گا. ٹھیک ہے جناب، میں 6 بجے آپ کے گھر آ جاؤں گا. جو مہمان تھے وہ 6 بجے گھر آ گئے، جو ہمارے استاد تھے وہ 6:30 بجے پہنچے. جب پہنچے وہ مہمان موجود تھے، معذرت کے ساتھ آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانی پڑی. کہنے لگے کہ اگر میری جگہ، اچھا سبب پوچھا، کہا گیا جناب ٹریفک کے وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے. کہا کہ اگر میری جگہ امام زمان آپ کو فون کرتے اور یہ کہتے کہ میں 6 بجے آؤں گا، تو کیا آپ 5:30 بجے نکلتے وہاں سے یا 5 بجے نکلتے؟ کہتے ہیں میں 5 کے میں 4:30 بجے نکل جاتا. بھائی امام زمانہ آ رہے ہیں مجھ سے ملاقات کے لیے، 6 بجے کا وقت دیا تو میں 4:30 بجے نکلتا. تو کہا کہ حقوقی اندازے، رائٹس کے طور پر میں اور امام ایک جیسا حق رکھتے ہیں، جیسے ان کا وقت قیمتی ہے اسی طرح میرا وقت بھی قیمتی ہے. توجہ کی آپ نے؟ تو میرے استاد کو معذرت خواہی کرنی پڑی ان سے. کیوں؟ کیونکہ اہمیت کی بات ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جناب وہ آ رہے ہیں، 6 بجے 5:30 بجے نکلے، پہنچ جاؤں گا کسی بھی طرح بھاگتا دوڑتا. نہیں، انہوں نے کہا اگر امام زمانہ ہوتے تو آپ 5:30 بجے مثلا نکل جاتے، 1 گھنٹہ پہلے نکلتے، 2 گھنٹہ پہلے نکلتے. حقوق کے لحاظ سے، رائٹس کے لحاظ سے میں اور امام ایک ہی ہیں، میں وقت ہوں امام وقت ہیں، ایک ہی بات ہے. رائٹس کے لحاظ سے بات کروں اسلامی حکومت میں، کیونکہ رائٹس بہت قیمتی ہیں. اس بنا پر آپ نے جو کوتاہی کی آپ کو معافی مانگنی پڑے گی، انہوں نے معافی طلب کی. خوب یہ بات اہمیت کی ہوتی ہے کہ انسان جس چیز کو اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کیا اسے پورا کر رہا ہے یا نہیں. مثلا آپ جس شعبے سے وابستہ ہیں، جو خدمت آپ انجام دے رہے ہیں، جو خدمت رسانی کر رہے ہیں، اس میں بہت سارے ایسے قول و قرار ہوں گے جن میں آپ کو وقت دیا جاتا ہے یا آپ وقت دیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ کتنا ٹائم پہ پہنچتے ہیں، ٹائم کی پابندی کتنی آپ کے پاس ہے. اگر ٹائم کی پابندی آپ کے پاس ہے، یعنی اصول کی پابندی آپ کے پاس ہے، یعنی جو کچھ آپ نے اپنی زبان سے کہا ہے وہ آپ اس کو ایک اہمیت دے رہے ہیں. مطلب کہہ دیجیے ٹھیک ہے میں آؤں گا، بولے میں خود نہیں پہنچوں، اس کا مطلب ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں اس کا بھی پابند نہیں رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ روز قیامت جو میں کہہ چکا ہوں، جو میری بات میری زبان سے نکل گئی ہے، وہ نکل گئی، آن ایئر ہو گئی بقول معروف. جب آن ایئر ہو گئی، لائیو چلی گئی، تو اب رکنے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب آپ ہزار معذرت خواہی کرتے رہیں، ہزار اپولوجی جو ہے وہ عذر خواہی کرتے رہیں، اب ہزار قسم کی جناب بہانے تراش چل رہی ہے, ہو گیا وہ ہو گیا, جو چیز چلی گئی وہ چلی گئی. خوب انسان یعنی اس حد تک بھی آمادہ تیار نہیں ہے کہ روز قیامت خدا کی بارگاہ میں وہ کیا جواب دے گا, کہ جب اس نے کہا کہ مثلا میں فلاں کام فلاں وقت پہ کروں گا اور انجام نہ دے سکے. یہاں سے انسان کی قدر و قیمت کا پتہ چلتا ہے, یہاں سے انسان کو پتہ چلتا ہے وہ عہد کا, اصولوں کا, پرنسپلز کا کتنا پابند ہے. مل کے درود بھیجے محمد وال محمد. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں مومنین کی صفت کو بیان کیا گیا ہے, مومنین کے کاموں کو سراہا گیا ہے, وہاں پہ ان کی ایک دو صفات کو اور مد نظر رکھا گیا ہے. قد افلح المؤمنون, بتحقیق مومن فلا پا گئے. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, جو اپنی امانتوں کو اور اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنے والے ہیں. یعنی الگ سے اللہ تبارک و تعالی مومنین کی سعادت اور فلاح میں ان کی زبان سے ادا ہونے والے جملوں کو بیان کر رہا ہے. قد افلح المؤمنون, مومن پا گئے. آگے کیا کہا؟ والذین هم لاماناتهم, جو امانت ان کو دی گئی ہے. امانت کہ آپ کے پاس ایک ذمہ داری ہے جو آپ نے ادا کرنی ہے, یہ امانت ہے. اس کو صحیح وقت پر, مثلا اگر آپ کا کوئی وقت مقرر ہے تو اس کیا ہے, اس وقت سے شروع کریں, اس وقت پر ختم کریں. والذین هم لاماناتهم, جو امانت ان کے پاس ہے, یہ وقت میرے پاس امانت ہے. مثلا ایک گھنٹہ میں آؤں, چار لطیفے سناؤں, آپ بھی خوش میں بھی خوش, جی جی, اس کے بعد میں اپنی جگہ اور آپ اپنی جگہ, اپنے راستے میں اپنے راستے. نہیں, یہ امانت ہے وقت کہ میں اس کو کیسے ادا کرتا ہوں. وعہدہم, اور جو عہد و پیمان, جو ایگریمنٹ انہوں نے کیا. ایگریمنٹ ضروری نہیں ہے کوئی جو ہے آپ وہ ڈاکیومنٹس لے کر سائن کریں, یہ آپ کا زبان جو ہے, آپ کی زبان جو, یہی ایک عہد و پیمان ہے. یعنی اس کو ہم اہمیت دیں اپنی زندگی میں, ہم جو اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں یہی ہمارا اسٹیمپ پیپر ہے, یہی ہماری مہر ہے. روز قیامت جو جملے میں کہہ رہا ہوں, روز قیامت میری انہی جملوں کو پکڑ کے خدا مجھے سزا دے گا. توجہ کی آپ نے, میں جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں انہی آنکھوں کے اشاروں سے خدا در حقیقت مہر لگائے گا. میں ہاتھوں سے جو کام کر رہا ہوں میں, خدا انہی کے ذریعے سے در, یہی مہر ہے میری. جو کہہ رہا ہوں, جو سن رہا ہوں, جو بول رہا ہوں, جو ایکشن کر رہا ہوں, یہی ہے. لہذا کہا کہ وعہدہم راعون, راعون یعنی رعایت کرنے والے ہیں. رعایت کرنے والے یعنی اصولوں کی پاسداری کرنے والے ہیں, اس کو پورا کرنے والے ہیں. درود بھیجے محمد وال محمد. اور رسول اللہ کی وہ حدیث سنائی بحر الانوار میں کہ اس کا کوئی ایمان نہیں ہے جس کا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے, جس کی کوئی زبان نہیں ہے, کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے. یا مثلا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے, لا تنظر الی طول رکوع الرجل وسجوده, کسی شخص کے لمبے سجدے اور لمبے رکوعوں کو مت دیکھو. فان ذلک شیء اعتاده, ممکن ہے اس کو اس چیز کی عادت ہو گئی نماز پڑھنے کی. فلا ترکہ استوحشہ, اگر اس کو ترک کرے گا اسے وحشت ہوگی. اکثر لوگ ہوتے ہیں نا, ارے بھائی بے چینی ہو رہی نماز نہیں پڑھی, جی ارے بے چینی نماز, پہلے نماز پڑھ لے بے چینی دور ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ نماز بے چینی دور کرنے کے لیے پڑھی جا رہی ہے, نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھی جا رہی ہے. یہ کیا ہے, یہ عادت والی نماز ہے. نماز پڑھا بھائی سکون مل گیا, بھائی نماز ٹل گئی, سکون, اب سارے کام کریں گے. نہیں, اس کا مطلب ہے کہ نماز ٹالنے کے لیے پڑھی ہے آپ نے. یہاں پہ کیا دل کی طرف دیکھیں کہ آیا دل کیا کہہ رہا ہے. نماز ٹالنے کے لیے پڑھی تھی, وہ جو خلش ہو رہی تھی, وہ جو ایک بے چینی ہو رہی تھی, اس کو دور کرنے کے لیے نماز پڑھی ہے. یہ واقعی خدا کے لیے نماز پڑھی ہے, اس لیے امام کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے اس کو عادت ہو گئی ہو, وہ عادت چھوڑ دے گا. مثلا آپ روزانہ دیکھتے ہیں کہ مثلا یہ فائلیں یہاں پڑی ہوئی ہیں, ایک دن آپ آئیں آپ کو یہاں گنجا گنجا سا نظر آئے گا, یہاں پہ کوئی چیز سی ہٹ گئی, کیا تھی سوچیں گے. عادت دیکھنے کی وہی ہے کہ یہاں پہ ایک چیز موجود ہے, وہ چیز نہیں رہی تو آپ کو الجھن سی ہوتی ہے. مثلا رستے میں کوئی پیڑ تھا کٹ گیا, اب آپ سوچیں گے کیا تھا کیا تھا, سوچیں گے ہاں یہاں ایک درخت تھا وہ کاٹ دیا گیا. اس میں آپ کو عادت ہو گئی, اس طرح انسان کو نماز کی بھی عادت ہو جاتی ہے. امام صادق کہتے ہیں وہ نماز جو عادت کی نماز ہو وہ کسی کام کی نہیں ہے, کیونکہ عادت ہو جاتی ہے. جس انسان سگریٹ کی عادت ہو گئی, سگریٹ نہیں پیے گا جی تو اس کا روزہ پورا نہیں ہوتا. سب تو روزہ کھلے گا نہیں, اس کی سگریٹ پہلے جلتی ہے, ٹھیک ہے. یا پان کی یا گٹکے کی ماشاءاللہ سے جو عادت ہمیں اتنی قیمتی عادتیں لگی ہوئی ہیں, اتنی پیاری پیاری عادتیں لگی ہوئی ہیں, ہم سب کو پان گٹکے چھالیا کی کہ اس کے کیا کہنے ہیں. اور اس کا نام بھی ماوا رکھا جاتا ہے, جو بہترین نام ہے اس کا نام بھی ماوا رکھا جاتا ہے, کیا کر رکھا جاتا ہے. تو انشاءاللہ جب امام آئیں گے تو یہ سارے ماوے واوے سب ختم ہو جائیں گے. تو پہلے سے پریکٹس ہونی چاہیے ان کو چھوڑنے کے لیے. مل کے درود بھیجیں محمد. دو لوگوں کے گٹکے تو میں چھوڑوا چکا ہوں, اب آپ میں دیکھتا ہوں آپ میں سے کون جو ہے وہ وعدہ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کھاتے, اکثریت نہیں کھاتی ماشاء اللہ. اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے زندہ دل ہیں. خوب امام کہہ رہے ہیں ولیکن انظروا الی صدق حدیثہ و ادا امانتہ, اس کی زبان دیکھو کیسی ہے, زبان سے جو کہہ رہا ہے عمل کر رہا ہے. اور ادائے امانت کو دیکھو, ادائے امانت یعنی امانت جو کام کرنا جس وقت پہ چاہیے وہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, یعنی کس طریقے سے اہل بیت ہمیں معاشرتی اصول بتا رہے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ یورپ میں جو سب سے زیادہ چیز در حقیقت اہمیت سمجھی جاتی وہ انسان کی زبان ہے. جس کو انگریزوں نے کہا, جس کو محمد عبدہو یا جمال الدین اقوانی نے یا کسی اور مفکر نے کہا کہ میں یورپ گیا تو وہاں اسلام دیکھا لیکن مسلمان نہیں دیکھے, مسلمان ملکوں میں آیا تو مسلمان نظر آئے لیکن اسلام نظر نہیں آیا. یعنی یہ ہماری زبان, امام کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ اصول ہیں زندگی گزارنے کے جن کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے. مجلس 8 بجے شروع ہوگی, مجلس 10 بجے شروع ہونی ہے, 8 بجے, آپ کو ہی پتا مجھے ہی پتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. تو عبادت کیا ہے, یہ بھی ایک عبادت ہے کہ انسان اپنے کاموں کو انجام دے. اور ایک اور عبادت کہ جو در حقیقت اللہ کی عبادت ہے وہ اپنی جگہ ہے, اور ایک ہے اللہ کے بندوں کی مدد اور ان کی معاونت کرنا, یہ بھی ایک عبادت ہے. اور اس کو کہا ہے خیر الناس من ینفع الناس, لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے سب سے زیادہ کام آئے. اور یہی وجہ ہے آئمہ کی زندگی میں آپ اٹھا کے دیکھیں گے کہ آئمہ اپنی تمام تر عبادت کے باوجود جو کام کرتے تھے وہ دوسروں کی مدد کرتے تھے. مولا کائنات رات کی تاریکی میں اناج اٹھا کر بوریوں کی صورت میں اپنے پیٹ پہ لاد کے لے جاتے ہیں اور نہیں بتاتے کہ میں کون ہوں. ہم ایک نیکی کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ 10 سیلفی کھنچوا کے جو ہے نا اس کو اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے معاشرے کا ایک بیماری ہے. وہاں امام وقت ہے, توجہ رکھیے گا, وہ رات کی تاریکی میں جا رہا ہے اور لوگوں کو کھلا رہا ہے, اپنے ہاتھ سے غذا دے رہا ہے لیکن نہیں بتا رہا کہ میں دوبارہ امام ہوں. آپ یہ دیکھیے. اور پھر جب ان کی شہادت ہو جاتی ہے لوگوں کو پتہ چلتا ہے یہ کھلانے والا جو تھا وہ کون تھا, ہمارا امام تھا. کہ جب 2-3 دن سے غذا نہیں پہنچی, امام حسن دفنا کے آ رہے تھے تو کسی کی آواز سنی, ان کے پاس کا واقعہ سنا ہوا ہے آپ کو, تو کہا کہ ایک آتا تھا اور بہت پیار و محبت سے ہمیں کھلاتا تھا. تو اس وقت امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں ہاں وہ میرے والد محترم تھے, تمہارے زمانے کے امام تھے. یتیموں کی, غریبوں کی, بیواؤں کی, درماندہ لوگوں کی مدد و نصرت کرنا, یہ اہل بیت کی زندگی میں یعنی بہت واضح طور پہ نظر آتا ہے. حتیٰ کہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین علیہ السلام خطبہ منیٰ میں فرماتے ہیں ان حوائج الناس الیکم من نعم اللہ, یہ جو لوگ کبھی تمہارے پاس آتے ہیں, فون کال کرتے ہیں, سمجھ کرتے ہیں ہمارا کام کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو, تو بقول امام کے کہ یہ نعمت ہے جو تمہارے دروازے پہ آئی ہے, یہ رحمت الہی ہے جو تمہارے دروازے پہ آئی ہے. یہ کوئی فون کال نہیں آ رہی ہے, یہ کوئی بے وقت تمہارا دروازہ نہیں کھٹکھٹا رہی ہے, رحمت الہی ہے جو تمہارے دروازے پہ آ رہی ہے. بس اس بنا پہ کیا ہے, ان حوائج الناس الیکم من نعم اللہ, اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کیا ہے, لوگ تمہارے پاس اپنی حاجتیں لے کر آئیں. لوگ تمہیں کسی قابل سمجھیں, کہیں کہ آپ ہمارا یہ کام کر دیں, آپ ہمارا یہ کام کر دیں, یہ مدد کر دیں. اس حد تک اہل بیت علیہ السلام. اور پھر یتیموں کے بارے میں خود قرآن میں خاص طور پر ہے, سورہ کہف میں یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے, ترجمہ اٹھا کے پڑھیے, کہ جس میں حضرت موسیٰ جو ہیں وہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ چلتے ہیں. واقعہ سنا ہوا ہے آپ کا, کشتی نظر آتی ہے اس میں سوراخ کر دیتے ہیں, دیوار گر رہی ہوتی ہے تو اس کو سیدھا کر دیتے ہیں, ایک لڑکا ملتا ہے اسے قتل کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ حضرت موسیٰ ان سے سوال کرتے ہیں, جناب یہ کیا کیا, یہ کیا کیا؟ تو وہاں پہ سورہ کہف میں ہے کہ فوجدہ فیہ جدارن یورید ان ینقصا ینقضا فاقامہ, وہ دیوار ایک کیڑی تھی جو گر رہی تھی, حضرت خضر نے کیا کیا, اس کو سیدھا کر دیا, تعمیر کر دیا اس کو. تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں, جناب ہم نے کھانا مانگا تھا, گاؤں والوں سے کھانا نہیں دیا, گاؤں سے باہر آیا, دیوار گر رہی تھی, گرنے دیتے آپ؟ باہر میں جائے ہماری بلا, ہم کہتے ہیں نا کوئی چیز تھوڑی سی ٹیڑھی کھڑی ہوتی ہے, ہماری گاڑی نکل جائے, بعد میں آنے والا پھنسا ہے پھنسا رہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنی گاڑی نکال کے لے جاتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں نہیں, اتر کے آتے ہیں اس موٹر سائیکل کو صحیح جگہ کھڑی کرتے ہیں, اپنی گاڑی بیٹھتے, اپنی گاڑی بھی نکالتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی آسانی فراہم کرتے ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے انسان معاشرے کے لیے کتنا مفید ہے. تو کہتے بھائی گر رہی تھی, گرنے دیتے, آپ کو کیا ضرورت تھی بھائی, ان سے کھانا مانگا تو کھانا نہیں دیا, ہم بھوکے تھے اور اوپر سے دیوار گر رہی تھی, آپ گرنے دیتے, لیکن آپ نے اس کو سیدھا کر دیا. تو انہوں نے کہا تو میں بعد میں بتاؤں گا. پھر انہوں نے بعد میں بتایا وہ امل جدارو فکان علی غلامین یتیمین فی المدینہ, یہ دو یتیم بچوں کی دیوار تھی. توجہ رکھیے گا, یعنی یتیم کی خدمت کرنا کتنا بڑا ثواب ہے کہ خداوند عالم حضرت موسیٰ جو کلیم اللہ ہیں ان کے استاد حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجتا ہے. خوب کیا کیا انہوں نے, کانا تحتہ کنزن, اس گرتی ہوئی دیوار کے نیچے خزانہ تھا, اگر دیوار گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا, لوگ لوٹ کے لے جاتے, یتیم بچوں کا مال ضائع ہو جاتا. خدا نے حضرت موسیٰ کے استاد حضرت خضر کو بھیجا, جاؤ یہ دیوار گر رہی اس کو سیدھا کرو بغیر کسی اجرت کے. خوب انہوں نے جا کے کی, وکان ابوہما صالحا, کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں بچوں کا باپ جو تھا, یا ان بچوں یتیم بچوں کا باپ جو تھا وہ کون تھا, صالح اور نیک تھا. یعنی اگر ماں باپ نیک صالح متقی پرہیزگار اہل بیت کے ماننے والے ہوں تو خدا ان کے یتیموں کے مال کی حفاظت کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کو مبعوث کرتا ہے. اگر والدین نیک ہیں تو ان کی اولاد ضائع نہیں ہوتی, ایک دوسری یہ کہ ان کا مال ضائع نہیں ہوتا, یعنی دوسرا اصول ملا. یہاں سے پتہ چلا کہ خود یتیموں کی خدمت کرنا کتنا بڑا ثواب ہے, کہ انسان ایک قدم بھی اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لیے اٹھائے, اس کا ثواب مختلف انداز سے مقرر کیا گیا. مثلا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام, فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الخلق عیالی, میری مخلوق میری اولاد کی مانند ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ میری مخلوق میری اولاد کی مانند ہے. فاحبہم الی التفہم بہم, تو میں اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہوں جو میری مخلوق میں سب سے زیادہ پیار و محبت کرنے والا ہے, جس کے دل میں میری مخلوق کے بارے میں نرم جذبات اور احساسات ہیں, انسان دوستی ہے, ہمدردی ہے, احسان ہے, میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں. وَأَسْعَاهُمْ فِي حَوَائِجِهِمْ, اصول کافی میں روایت ہے, اور سب سے زیادہ کس مخلوق سے محبت کرتا ہوں, جو میری اولاد, یعنی اولاد سے مراد ظاہری اولاد نہیں, یعنی نسبت دیے, میری اولاد کی مانند ہے. کون؟ خدا کی مخلوق. میری مخلوق کی حاجت روائی کے لیے قدم اٹھانے والا ہے, سعی کرنے والا ہے, کوشش کرنے والا ہے. یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ میری میں اپنی مخلوق میں تو اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں کہ جہاں پر مثال کے طور پر آپ کسی کی مدد کے لیے کوشش کر رہے ہوں. ممکن ہے بعض اوقات آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ کو ایک چیز پہنچانی ہو, کسی کی امانت کسی کے گھر پہنچانی ہو, بہت لیٹ ہو گئے ہوں، تھکے بھی بہت ہوں، حالات بھی نامساعد ہوں، لیکن پھر بھی آپ پہنچا دیں اور وہاں پہنچ جائے، اس پہنچانے کے بعد جو چیز ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ یقیناً خدا کی بارگاہ میں اس کا اپنا ایک اجر محفوظ ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو آپ نے الگ سے ایکسٹرا جو مدد کی، محنت کی، جو قدم اٹھایا، وہ خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. نہیں ہے قابل قبول، خدا کی بارگاہ میں قبول کیا جائے گا. بعض اوقات یہ جو ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، قرآن ہے یا قرآن دیے گا، ایک منٹ، درود بھیجے محمد والے محمد. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں آپ کسی بند گلی میں گرفتار ہیں، دروازے بند ہیں، سارے اسباب ختم ہو گئے ہیں، لیکن اچانک سے ایک آسانی پیدا ہو جاتی ہے، ایک گشائش آ جاتی ہے، ایک نرمی آسانی مل جاتی ہے، بند راستے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں. وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ کہاں سے ہوتا ہے بتائیے؟ وہ کہاں، یہ اسی در حقیقت، یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ جہاں آپ نے کسی کی مدد کی تھی، کئی مرتبہ خود میں اپنا واقعہ، میں نے استخارہ اس لیے دیکھا تاکہ یہ واقعہ نقل کروں یا نہیں کروں، اس میں خود نمائی نہ ہو. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میرے پاس پیسے کم تھے، کوئی ایسا مسئلہ آیا کہ جس میں کسی کی مدد کرنی تھی، بظاہر جو میرے پاس پیسے تھے وہ میں نے اٹھا کے دے دیے، بظاہر میرے پاس اب کوئی پیسہ نہیں تھا کہ جو میری جیب میں بچے جس سے میں اپنی زندگی چلا سکوں. آپ یقین کیجیے کچھ ہی دن یا اگلے ہی دن، یوں کہوں اگلے ہی دن، جو ہے ایک غیب سے ایک پیسوں کا انتظام ہو گیا. یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم اور آپ کرتے ہیں کسی کے حق میں، کسی کی خدمت میں، کسی کو کوئی پیسہ پہنچانا ہے، کسی کے کوئی واجبات پہنچانے ہیں، کسی کو کوئی چیز دینی ہے، جو امانت آپ کو دی جاتی ہے جو آپ پہنچاتے ہیں، یہ بلا حساب نہیں ہے، حساب کتاب شدہ ہے. ایک ایک چیز خدا کی بارگاہ میں اس کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے. آپ یقین کیجئے ایک ایک چیز کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے. یہ جو میرے اور آپ کی زندگی پریشانی آتی ہیں، ٹل جاتی ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے یہ ٹلنے والی نہیں ہے، یہ سر پہ گرے گی اور میں دب کے مر جاؤں گا، ایسی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اچانک سے خود کبھی آپ نے فیل کیا ہوگا، اور دیکھیں اس اپنے چشم باطنی کو کھولیں اور خدا کی رحمت کی لذت کو محسوس کرنے کی، کس طرح خدا ان مشکلات کو دور کر دیتا ہے، کس طرح خدا ان سیاہ بادلوں کو آپ کے سامنے سے ہٹا دیتا ہے، چھاٹ دیتا ہے، اور پھر آپ کے سامنے ایک نیا منظر، ایک نورانی منظر سامنے ہوتا ہے. یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے، انہی مسکراہٹوں کا نتیجہ ہے، اسی تبسم کا نتیجہ ہے جو ہمارے عمل سے کسی یتیم بچے کی یا کسی شہید کی اولاد کی لبوں پر وہ تبسم سجتا ہے، اس کے نتیجے میں خدا ہماری زندگی کی مشکلات کو بھی دور کرتا ہے. اور یقیناً اس پہ اگر کام کیا جائے تو دسیوں ایسے مورد پیدا ہو سکتے ہیں، دسیوں ایسی مثالیں پیدا کی جا سکتی ہیں، لکھی جا سکتی ہیں، کہ ہم آپ میں سے کچھ افراد کے انٹرویو لیے جائیں تو آپ بتائیں گے ہاں جناب ایک وقت تھا کہ میں بالکل ختم ہو گیا تھا، لیکن اچانک سے غیب سے خدا نے انتظام کیا ہے. یہ واقعاً، یعنی یہ شہدا کے ساتھ خدا نے ایک برکت رکھی، اور جو لوگ شہدا کی خدمت رسانی کر رہے ہیں، ان کی خدمت انجام دے رہے ہیں کسی بھی حوالے سے، وہ در حقیقت ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں. مل کے درود بھیجے محمد والے محمد. خود آج ولادت ہے امام باقر کی، امام فرماتے ہیں من سعى فی حاجت اخیہ المؤمن طلب وجہ اللہ کتب اللہ لہ الف الف حسنہ. جو اپنے ایک مسلمان بھائی کی حاجت کے لیے قدم اٹھاتا ہے، سا یعنی ایک قدم اٹھاتا ہے، ایک فون کال کرتا ہے، ایک ایسے میں یہ بھی ایک قدم ہے. ضروری نہیں کہ یہ مثلا میں ایک فٹ کا ایک قدم اٹھاؤں تو یہ قدم ہے. نہیں, میرا کسی کو اشارہ کرنا یہ بھی ایک قدم ہے, میرا کسی کو ایس ایم ایس کرنا, فون کال کرنا, واٹس اپ کرنا, یہ بھی ایک قدم ہے. من سعا فی حاجت اخی المسلم, جو اپنے مسلمان بھائی کی ایک حاجت کے لیے ایک چھوٹا سا قدم اٹھائے, اور ارادہ کیا ہو, طلب وجہ اللہ کی رضا چاہے, صرف اللہ کی رضا. وہی انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تقوی سے قبول کرتا ہے. کیا ہے؟ طلب وجہ اللہ کی رضا چاہے, خدا تیری رضا چاہتا ہوں بس. کتب اللہ الف الف حسنہ, خدا اس کے لیے ایک لاکھ, ایک عمل کا, ایک قدم کا ایک لاکھ حسنہ اور نیکیاں اس کے لیے لکھتا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ میں اس کو یہاں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ ایک لاکھ حسنہ, وہ نیکیاں جو لکھی جائیں گی وہ کیا ہوں گی. وہ روز قیامت ہی انسان کو پتہ چلے گا کہ جب وہ کھل کے سامنے آئیں گی. ان کا بعض اوقات نتیجہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں, اس کا کامل نتیجہ نہیں ملتا ہے. یہ جو بعض اوقات ہماری مشکلات ٹل جاتی ہیں, یہ بہت ہی ظاہری نتیجہ ہوتا ہے ہماری ان کوششوں کا جو ہم یتیموں, بیواؤں اور اسیروں کے لیے انجام دے رہے ہوتے ہیں. 1%, 2% نتیجہ ہوتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوتا. اس کا اصل نتیجہ کہاں ہے؟ وہاں پر محفوظ ہے. فرمایا من مشا فی عون اخیہ ومن فتحی, جو اپنے بھائی کی مدد اور اس کو نفع اور فائدہ پہنچانے کے لیے قدم اٹھائے, فلہو ثواب المجاہدین فی سبیل اللہ, تو اسے کیا ہے, مجاہدین فی سبیل اللہ کا ثواب عطا کیا جائے گا. اس طریقے سے یعنی اہل بیت اس کلچر کو, اس تقوائی اور خدائی کلچر کو بیان کر رہے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ در حقیقت اس نیت, اس خدائی فکر کے ساتھ بے لوس, بغیر کسی ریوارڈ, بغیر کسی اجر کے خدا کی رضا کے حصول کے لیے کام کرے. ممکن ہے کہ اس کے عوض جو مثلا کوئی ظاہری مادی اجر پاتا ہے, کوئی تنخواہ دی جاتی ہے, کوئی اس کو معاوضہ دیا جاتا ہے, یا اس معاوضہ سے بہت کم ہے جو روز قیامت کسی کو کسی کی مدد کے نتیجے ملنے والا ہے. یاد رکھیے گا, یہ وہ معاوضہ نہیں ہے. ممکن ہے آپ کے جناب ایک شخص یہ کام کرتا ہے, اس کی ڈیوٹی ہے وہ ایک کام کرے, اس کے بعد چلا جائے, ٹھیک ہے. لیکن وہ اس کام کرنے میں جو توجہ کر رہا ہے, جو خدمت گزاری کر رہا ہے, جو دل سے کام کر رہا ہے, جو احترام کر رہا ہے. لہذا کوشش کریں کہ جو آپ اعمال انجام دے رہے ہیں, جو خدمت کر رہے ہیں, ان میں لوگوں کی عزت نفس کا خیال ہونا چاہیے. مبادہ کسی کی عزت نفس جو ہے مجروح نہ ہو. ممکن ہے کسی کی کڑوی کسیلی باتیں, کسی کے تند و تیز جملے جو ہے وہ آپ کو اذیت پہنچائیں, جو آپ کی ہمت کو پس کرنے کا سبب بنے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا رویہ ان کے ان تیز جملوں کی وجہ سے بگڑ جائے. ان چیزوں کو بھی خیال ہونا چاہیے, عزت نفس کا خیال ہونا چاہیے, احترام ہونا چاہیے, عزت سے پیش آنا چاہیے. یہ سارے وہ امور ہیں کہ جن کو مد نظر رکھنا چاہیے. خود آپ دیکھیں گے کہ ہمارے قائد شہید کی زندگی میں اٹھا کے دیکھیں آپ, قائد شہید کو جو بھی تحفے ملتے تھے وہ اٹھا کر غریبوں کی اور بیواؤں کی اور بچیوں کی شادیوں کے لیے دیتے تھے. بے شمار ان کو تحفے ملے, لیکن اپنے گھر میں انہوں نے شاید ہی کوئی استعمال کیا ہو یا بہت کم استعمال کیا ہو. اکثریت کے بارے میں یہ سنا کہ قائد شہید وہ تحفے اٹھا کر غریبوں کے لیے وقف کر دیتے تھے, دے دیتے تھے ان کی زوجہ یا اپنے ذریعے سے. یا ڈاکٹر محمد علی نقوی مثال کے طور پر, کس طریقے سے وہ شخص جو دن اور رات محنت کرتا تھا, نہ دن دیکھتا تھا نہ رات دیکھتا تھا. خوب یہ بھی ہمارے جیسے انسان تھے. بعض اوقات جو ہے یعنی ایک کانفرنس میں گئے تو دو شرٹیں ان کے گھر والوں نے, ان کی زوجہ نے رکھیں کہ آپ ایک کانفرنس میں جا رہے ہیں تو آپ دو شرٹیں رکھ لیں. اور رکھ لیں انہوں نے اپنے بریف کیس میں, جس چیز سامان تھا ان کا. واپس آئے تو دوسری شرٹ ویسی رکھی ہوئی تھی. ان کے گورنر نے پوچھا بھائی آپ نے دوسری شرٹ نہیں پہنی؟ کہا کہ ٹائم ہی نہیں ملا مجھے, میں جس کام کے لیے گیا تھا اس کام میں اتنا منہمک ہو گیا تھا, اتنا ڈوب گیا تھا, لوگوں سے ملنا جلنا, ملاقات, میٹنگ, یہ وہ, مجھے خیال ہی نہیں تھا. ہم لوگ جو ہیں وہ سب سے پہلے جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ چار جوڑے پہلے ہوں, بعد میں کچھ ہو نہ ہو اس کے بعد دیکھا جائے گا. اور فرق ہوتا ہے انسان کی آئیڈیالوجی، انسان کی معرفت جو ہے، پھر جس طریقے سے دن رات شہید ڈاکٹر نقوی محنت کرتے تھے، عمل کرتے تھے، یقیناً آپ سب کو ان کی زندگی کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، حالات زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے وہ شخص کام کرتا تھا، اس کی اپنی ایک ذمہ داری تھی، اپنی دنیا تھی، اس کے گھر بار تھے، اس کی بیوی بچے تھے، اس کے اخراجات تھے، وہ سب تھے، اس کے باوجود وہ بہت سارے ایسے کام انجام دیتا تھا کہ جس کے لیے کئی کئی افراد ہونے چاہیے تھے، جس کو تنہ تنہا انجام دیتا تھا. الغرض یہ کہ اہل بیت علیہم السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. آخر میں میں امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث دو حدیث آپ کو سناؤں جس کو میں نے شروع میں ضمناً بیان کر دیا تھا، لیکن اس کو یہاں پر باقاعدہ پڑھتا ہوں. انما یداق اللہ العباد فی الحساب یوم القیامت علی قدر ما آتاہ من العقول فی الدنیا. اللہ تعالیٰ روز قیامت بندوں کے حساب کتاب میں جو دقت کرے گا، جو باریک بینی سے کام لے گا، وہ ویسے ہی لے گا جیسے دنیا میں ان کو عقل عطا کی تھی. سب کو برابر عقل عطا کی اللہ تعالیٰ نے، سب کو، کسی کو نہ کم نہ زیادہ، نہ امام خمینی کو زیادہ ملی ہے، نہ آپ کو مجھے کم ملی ہے. استعمال ہم عقل کا کیا کرتے ہیں یہ الگ بحث ہے، ہم کتنا استعمال کرتے ہیں، کیسے استعمال کرتے ہیں، یہ الگ بحث ہے. لیکن سب کو عقل برابر دی، اگر ان کو زیادہ دی اور مجھے کم دی ہے تو میں روزہ قیامت میں خدا ہوتا تو نے مجھے کم دی، ان کو زیادہ دی تھی. عقل سب کو برابر دی ہے، جو 24 گھنٹے آپ کو دی وہ مجھے دیے ہیں. 24 گھنٹے آپ کے لیے بھی 24 ہیں، میرے لیے بھی 24 ہیں. آپ کے لیے 32 اور 38 نہیں ہو سکتے، میرے لیے 25 اور 20 نہیں ہو سکتے. صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے عقل سب کو دی ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ، یعنی خدا امام فرما رہے ہیں، خدا روز قیامت عقل کے مطابق جتنا تم نے عقل کو استعمال کیا ہے، اگر عقل کو صحیح طور پہ استعمال کیا ہے تو تمہیں جزا ملے گی، اور عقل کو اگر صحیح استعمال نہیں کیا، خوب خدا بندہ میں نے عقل کو صحیح استعمال نہیں کیا، تو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا، عقل کو صحیح استعمال کیوں نہیں کیا. صحیح، اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. اور جو کوتاہی کر کے آئے ہو، جو عمل انجام نہیں دیا، اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں جناب علم حاصل نہ کرو، زیادہ گہرائی میں اترنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کافی ہے. اکثر لوگ آپ نے سنا ہوگا، بھائی پتہ چل گیا تو مصیبت ہو جائے گی، لہٰذا پتہ ہی نہیں چلے تو اچھا ہے. اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی علم حاصل نہ ہو، علم حاصل ہوگے تو پھنس جائیں گے، لیکن کہتے ہیں علم حاصل نہ کرو، بھائی اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں شریعت کے. حالانکہ اسلام تو کہہ رہا ہے اہل بیت کو، قرآن کر کے گہرائی میں جاؤ، بال کی کھال اتارو، ہر شخص کے لیے واجب ہے، یہ نہ صرف مجتہد کے لیے. توجہ رکھیے گا، کیا کہتے ہیں، نہیں نہیں اتنی گہرائی میں جانے، سیدھی نماز پڑھو روزہ رکھو بس کافی ہے. نہیں، اصل روز قیامت اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ تم گہرائی میں کیوں نہیں اترے، تم نے علم حاصل کیوں نہیں کیا، تم نے معرفت کیوں نہیں حاصل کی، خود یہ میرے لیے خود درد سر بن جائے گا. میرے پاس مواقع چھ علم حاصل کرنے کے، میں نے مواقع حاصل، ان مواقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، روز قیامت میری پکڑ ہے. لہٰذا بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ علم حاصل نہیں کریں گے بچ جائیں گے. نہیں، علم حاصل نہ کرنا خود پکڑے جانے کا سبب بنے گا. لہذا میں نے اگر عقل کو صحیح استعمال نہیں کیا، اس کی بھی پکڑ ہے، اور عقل کو صحیح استعمال نہ کر کے جن حقوق کو ضائع کیا، اس کی بھی پکڑ ہے. اور آخری روایت عرض کروں، فرمایا سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، کہ صبر کرو انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، اور رابطو، رابطہ برقرار کرو. تو حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اصبروا علی اداء الفرائض، فرائض و واجبات کی بجا آوری پر صبر کرو، وصابروا عدوکم، اور اپنے دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ اور اس کے مقابلے میں صبر کرو، ورابطو امامکم المنتظر، اور اپنے امام زمانہ سے رابطہ برقرار کرو. ورابطو کا مطلب کیا، امام نے بتایا، اپنے امام زمانہ سے کہ جن کا تم انتظار کر رہے ہو، جن کا انتظار کیا جا رہا ہے، ان سے رابطہ برقرار کرو. اور ان رابطہ برقرار کرنے والی راہوں میں سے ایک راستہ یہی امام کی راہ میں شہید ہونے والے افراد کی خدمت کرنا اور ان کی سہولیات کے لیے اپنی طاقت و توانائی کے مطابق عمل کرنا اور اقدام کرنا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ہم سب کو بہتر سے بہتر اور لوگوں کی اور شہداء کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, بار الہ ہم سب کو ان کے انصار و جانصاروں میں شریک فرما, دشمنان دین و پاکستانی عزاداری کو نیست و نابود فرما, بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما, ہمیں شہداء کی راہ کو باقی رکھنے اور ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت فرمائے. تمام شہداء ملت جعفریہ خصوصاً شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی, شہید علامہ عارف حسین الحسینی اور جتنے دوسرے شہداء ہیں, شہید سید جعفر, شہید تقی ہادی اور زینبیون و فاطمیون اور مقامات مقدسہ کی حفاظت کرنے والے جتنے شہداء ہیں, ان سب کو یاد رکھیں.